السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے حسب معمول نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں خبروں کے ساتھ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
خیبر پختونخوا پولیس عہدیدار کی پراسرار گمشدگی یا اغوا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
کوئٹہ میں 2 خواتین تیزاب کے حملے میں شدید زخمی، ملزمان فرار. صوبائی دارالحکومت سے میں وسطار کاکڑ.
جنوبی ایشیا،
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے یوم جمہوریہ تقریبات میں شرکت کا بھارت کا دعوت نامہ مسترد کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، امریکی شہر پٹسبرگ کے ایک سائناگوگ میں ایک شخص نے یوم سبت کے موقع پر فائرنگ کر کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا. امریکہ میں سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں ہیں. اور امریکی وزیر دفاع نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی شفاف تحقیقات کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے صدر عارف علوی نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلق کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کیے جا رہے. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست کوئی اختلاف نہ ہونے کے باوجود آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر بات کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
اسلام آباد ایئرپورٹ پر ترکی روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ ایسی کوئی بات غور میں نہیں آئی اور نہ ہی تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں. کشمیریوں اور غزہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ان دونوں علاقوں میں ہونے والے مظالم دنیا کو بتائے بھی نہیں جاتے. اس معاملے پر کسی بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ رپورٹ دینے والے خود بھی اس معاملے پر مطمئن نہیں ہیں.
میری گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ابھی نہ غور میں آئی ہے نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں. معاملہ غزہ کا اور فلسطینیوں کا ایسا ہے کہ تاریخی اعتبار سے پاکستان فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہے. اور غزہ کے اندر سب سے بڑی چیز ہے جو آپ میڈیا کے حوالے سے بہت محسوس کر سکتے ہوں گے وہ یہ کہ کشمیر سے اور غزہ سے جو کچھ بھی وہاں مظالم ہو رہے ہیں وہ دنیا کو بتائے بھی نہیں جاتے. تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی لوگوں نے خود جنہوں نے رپورٹ ریلیز کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود بھی اس میں مطمئن نہیں ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ ہے، کوئی جائز ہے.
ایک ایسے وقت میں جب خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات پر حکومت کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑ رہے ہیں. سلطنت عمان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے بیان اور اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی سلطان قابوس کے ساتھ ملاقات کے بعد پاکستان بھر میں حکومتی بیانات کو مشکوک انداز میں دیکھا جا رہا ہے. تجزیہ کار شاہد اقبال کامران نے کہا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے اور کئی مسلم ممالک کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. ایسی صورتحال میں اسلامی ممالک کو مل کر مسئلہ فلسطین کے لیے اسرائیل پر مل کر دباؤ ڈالنا چاہیے، جذبات کی سطح سے ہٹ کر حقیقی فیصلے کرنا ہوں گے.
اس ریاست کو بہت سارے اسلامی ملکوں نے بھی تسلیم کر رکھا ہے. اب اسلامی ملکوں کا کردار یہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست کے ساتھ اس طرح کے تعلقات استوار کریں کہ جن کو بروئے کار لا کر، جن کو بنیاد بنا کر وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے وہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے راستہ ہموار کر سکیں.
پاکستان اور اسرائیل کے درمیان غیر اعلانیہ اور پہلا رابطہ سال 2005 میں ہوا جب پاکستانی صدر پرویز مشرف نے امریکہ میں جیوش سوسائٹی سے خطاب کیا. اس کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شلوم سے استنبول میں ملاقات بھی کی، لیکن اس معاملے کو مذہبی نقطہ نظر سے حساس سمجھا جاتا ہے اور مسئلہ فلسطین سے ہٹ کر انتہا پسند مذہبی عناصر کا خوف پاکستانی معاشرے میں موجود ہے. شاید اسی وجہ سے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے جیلم میں ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست کوئی اختلاف نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دوریاں موجود ہیں اور پاکستان میں اس معاملے پر بات کرنا ذاتی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا شمار ہوتا ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بلوچستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جیش عدل نے 14 ایرانی سیکیورٹی محافظوں کو اغوا کرنے کے دعویٰ کیا تھا، اب اس تنظیم نے ان کی رہائی کی شرطوں کا اعلان کر دیا ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
ایران کے سرحدی محافظین کو اغوا کرنے والی جیش العدل نامی تنظیم نے مغوی اہلکاروں کی رہائی کے لیے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں. اتوار کو تنظیم کے لیٹر پیڈ پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جیش العدل ار ایک کو آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ 16 اکتوبر کو اغوا کیے گئے ایران کے مشترکہ انقلابی سیکیورٹی گارڈز کے 12 اہلکار ہمارے قبضے میں سلامت اور صحت مند ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور قیدیوں کے بارے میں بین الاقوامی کنونشن کے اصولوں کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے. بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس عمل کے حوالے سے تنظیم انصاف پر مبنی اپنے چند مطالبات پیش کرتی ہے. ایران کی حکومت جو ہی ان مطالبات کو قبول کرے گی، تنظیم تمام مغویوں کی رہائی کو جلد سے جلد یقینی بنائے گی. تنظیم کی طرف سے انسانی حقوق کی حمایت کرنے والے اداروں، بالخصوص ریڈ کریسنٹ اور ریڈ کراس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور یہ مسئلہ حل کرنے میں ہماری مدد کریں. بیان میں تنظیم کے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی حکومت اپنے جیلوں میں بڑی تعداد میں بند کیے گئے بے گناہ بلوچ نوجوانوں کو رہا کر دے، جن کو ایران کی فورسز نے سرحدی علاقوں میں اپنے خاندان کے لیے دو وقت کی روٹی پیدا کرنے کے لیے محنت مزدوری کے دوران گرفتار کیا ہے، جن کے ناموں کا اعلان تنظیم بعد میں کرے گی. دوسرے مطالبے میں کہا گیا ہے کہ حکومت ایران کے شہریوں، بالخصوص چھوٹے لسانی گروہوں و اقلیتوں کے ساتھ مبینہ وحشیانہ سلوک بند کرے. مزید کہا گیا ہے کہ حکومت شیعہ و سنی، فارسی اور دوسرے لسانی گروہوں میں تفریق کرنا ختم کرے اور پورے ملک میں انصاف کا نظام نافذ کرے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان محافظین کو 16 اکتوبر کو پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے لولکدان سے مسلح افراد نے اغوا کیا تھا. ان میں پاسداران انقلاب کے اساس شعبے کے 2 افسران بھی شامل ہیں. چند روز قبل ایران کی حکومت کے خلاف برسر وقار جیش العدل نامی تنظیم نے ایران کے مغوی 12 سرحدی محافظین کی 4 تصاویر اپنے مسلح کمانڈروں کے ساتھ ایک تصویر میں میڈیا کے لیے جاری کر کے ان کو اغوا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے کا دعوت نامہ مسترد کر دیا ہے. امریکی انتظامیہ نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے نام ایک خط میں اس فیصلے سے مطلع کیا ہے. مکتوب میں دعوت نامہ مسترد کرنے پر اظہار افسوس بھی کیا گیا ہے. نئی دلی سے سہیل انجم اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں.
سمجھا جاتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعوت نامہ مسترد کرنے کی ایک وجہ گھریلو مصروفیات بھی ہیں. انہی دنوں میں ان کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب ہونے والا ہے. اگست کے اوائل میں وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت نے اگلی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے لیے صدر ٹرمپ کو مدعو کیا ہے، لیکن اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. بھارت کی جانب سے اس سلسلے میں تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا. نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہی صدر کے دورے کی تفصیلات بتائی جا سکتی ہیں. گزشتہ چند ہفتوں سے امریکی اہلکار اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ صدر کا دورہ بھارت یقینی نہیں ہے. ایک سینئر تجزیہ کار رہی سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی جو پالیسی ہے، یہ فیصلہ اس کا شاخصانہ معلوم ہوتا ہے. ان کے مطابق اس وقت امریکی صدر غیر یقینی خارجہ پالیسی سے گزر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعوت نامے کو مسترد کرنے کا اثر بھارت امریکہ رشتوں پر پڑ سکتا ہے.
انڈیا کے ساتھ اگر یہ ڈینائی کرتے ہو کہ ہم نہیں، تو سب تو یہ جو اوباما صاحب کے سمے سے ایک بیٹر ٹریک پہ ہم لوگ آ رہے ہیں، یا اور پیچھے چلے جائیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو بل کلنٹن کے سمے سے اٹل بہاری واجپئی کے ٹائم میں جب آئے تھے، تو ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کمپریہنسو پارٹنرشپ کی اور جا رہے تھے، اور اس کمپریہنسونیس پر یہ ایک کوشچن مارک انہوں نے لگا دیا. نو ڈاؤٹ اس کا ایفیکٹ کچھ حد تک ہمارے دونوں دیشوں کے رشتوں پر پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو ڈیکلینیشن ضرور آئے، بٹ اس کا جو خامیازہ ہے وہ کہیں نہ کہیں دوستی پر پڑنا طے ہے.
یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی سربراہ مملکت یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی منظوری دیتا ہے تب دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، لیکن حکومت نے منظوری کے بغیر ہی صدر ٹرمپ کو دعوت نامہ بھیج دیا تھا۔ بعض سابق سفارتکاروں نے دعوت نامہ عام کرنے پر حکومت کی نکتہ چینی کی ہے۔ حالیہ دنوں میں متعدد امور پر دونوں ملکوں میں سرد مہری دیکھی گئی ہے، جن میں بھارت کی جانب سے ایران سے تیل کی خرید جاری رکھنا اور روس سے S-400 میزائل نظام کا سودا جیسے فیصلے شامل ہیں۔ مصنوعات پر محصولات کے معاملے میں بھی دونوں ملکوں میں اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کل ہفتے کے روز ایک شخص سارے یہودیوں کو مر جانا چاہیے کا نعرہ لگاتے ہوئے پٹسبرگ کے ایک سینگاگ میں داخل ہوا، جہاں یہودیوں کے تہوار یوم سبت کی عبادت کی جا رہی تھی۔ اس نے عبادت گزاروں پر بلا امتیاز گولیاں برسانا شروع کر دیں، جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیل کے ساتھ شہناز عزیز۔
پٹسبرگ کے پبلک سیفٹی کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ مشتبہ شخص، جس کی شناخت 48 سالہ رابرٹ باورز کی حیثیت سے کی گئی ہے، جنوبی پٹسبرگ کا رہنے والا ہے۔ حکام کے مطابق اسے متعدد گولیاں لگی ہیں، تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ریاست الینوائے کے شہر مرفیز بورو میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے کی تھیم پر ہونے والے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
This evil anti-Semitic attack is an assault on all of us. It's an assault on humanity. It will require all of us working together to extract the hateful poison of
وہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کے خلاف یہ نفرت انگیز حملہ ہم سب پر ایک حملہ ہے۔ اپنی دنیا سے یہود دشمنی کے زہر کو نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یہودیوں کی مخالفت کا ایک بدترین مظہر تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہود دشمنی کے عذاب کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ ہی برداشت کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے جاری رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ سامعین، ایک پیغام میں جو بظاہر حملے سے محض چند منٹ پہلے پوسٹ کیا گیا تھا، باورز نے لکھا تھا کہ ایک یہودی پناہ گزین ادارہ ہبرو امیگریشن ایڈ سوسائٹی یا HIAS حملہ آوروں کو، ان کے اپنے الفاظ میں، ہمارے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ملک کے اندر لانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب میرے لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہو، میں انتظار نہیں کر سکتا، میں اندر جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ تھے رابرٹ باورز کے۔ وفاقی وکلائے استغاثہ نے باورز پر 29 فوجداری الزامات عائد کیے ہیں، جن میں تشدد، آتشی اسلحے سے حملے اور امریکہ کے شہری آزادی کے قوانین کی خلاف ورزی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے اپنے الفاظ میں تشدد کے ہولناک واقعے کا شکار ہونے والے افراد کے لیے احترام کے اظہار میں امریکہ کی تمام سرکاری عمارتوں پر امریکی پرچم کو 31 اکتوبر تک سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان اور چین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چین پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اسلام آباد کی طرف سے 6 ارب ڈالر امداد کی درخواست پر غور کر رہا ہے، تاکہ ملک کو قرضوں کی ادائیگی کے بحران سے نمٹنے میں مدد ملے۔ اس ممکنہ مالی امداد کی خبر سے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر کی فوری امداد حاصل کی۔ خان کی حکومت کو قرضے میں جکڑی معیشت ورثے میں ملی، اور ایک اندازے کے مطابق اسے اپنی داخلہ اور خارجہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر 12 ارب ڈالر درکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران چین کا اپنا پہلا سرکاری دورہ 2 سے 5 نومبر تک کر رہے ہیں، جس دوران ان کی ملاقات چین کے صدر شی جن پنگ اور اپنے ہم منصب چینی وزیر اعظم سے ہوگی۔ اسلام آباد میں چینی سفارتکاروں نے خان کے دورے سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ دورہ پاکستان کی مالی امداد کے حوالے سے مثبت ثابت ہوگا۔ یہ پیکجز کس طرح پاکستان کے مددگار ثابت ہوں گے، اس بارے میں ایاز گل اور اسد حسن کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان کے خزانے میں 8 ارب ڈالر سے بھی کم کا ذخیرہ ہے، جس سے 6 ہفتوں کی امپورٹ بلوں کی ادائیگی بھی مشکل سے ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کو فوری طور پر غیر ملکی کرنسی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی نوزائیدہ حکومت کو، جس نے 2 ماہ قبل اقتدار سنبھالا، قرضوں سے جکڑی معیشت ورثے میں ملی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ ملک کو قومی اور بین الاقوامی واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر 12 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم عمران خان 2 سے 5 نومبر کے دوران چین کے پہلے سرکاری دورے پر بیجنگ میں ہوں گے۔ اس دورے میں ان کی چینی صدر زی جنگ پنگ اور اپنے ہم منصب سے ملاقات طے ہے۔ چین کے اسلام آباد میں موجود سفارتکار نے خان کے دورے سے پہلے ہی مطلع کر دیا ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے معاشی پیکیج کے اعتبار سے ایک اچھی خبر لائے گا۔ چین کے نائب سفیر لی جیان یاہو کے الفاظ، وزیراعظم کے دورے کے دوران ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے لیے ایک گرانٹ فراہم کی جائے گی، اس دورے کے نتائج کا انتظار کیجیے، اس سے مزید کئی ایک اچھی خبریں سامنے آئیں گی۔ جب سفیر سے سوال کیا گیا کہ آیا چین بھی سعودی عرب کے جتنی امداد فراہم کرے گا تو انہوں نے گرانٹ کے حجم کے بارے میں بات کرنے سے گریز کیا۔ کیا سعودی عرب اور چین سے ملنے والے پیکیجز پاکستانی معیشت کے لیے مددگار ثابت ہوں گے؟ اس بارے میں ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔
پیکیجز کے باوجود اگر ہم نے اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی جو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے یہ عارضی ہوگی۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کہہ چکے ہیں کہ دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے ان کے دور حکومت میں لیے جانے والے قرضے آخری قرضے ثابت ہوں گے، جس کے بعد ملک ان کے بقول معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کہتے ہیں کہ معاشی خود کفالت کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں، ورنہ قرضوں کے چکر سے نکلنا ناممکن ہوگا۔
مجھے خدشہ یہی ہے کہ یہ بحران ہٹ جائے گا اور یہ اصلاحات نہیں کریں گے جو آئی ایم ایف 1993 سے کہہ رہا ہے۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں آئیں گے، اس کے بعد دوبارہ بحران آئے گا، یمن کے تنازع میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو سوچنے کی ہیں۔
وفاقی وزیر ہارون شریف نے، جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، ہفتے کے روز کہا کہ پاکستانی حکومت نے متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے دورے پر آئے وفد کو باضابطہ طور پر سعودی طرز کے معاشی پیکیج کی درخواست کی ہے۔ یہ خلیجی ریاست پاکستان کو سب سے زیادہ مقدار میں تیل فراہم کرتی ہے۔ دوست ممالک کے علاوہ پاکستان کی حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے سے بھی معاشی پیکیج کی درخواست کی ہے، جس پر باضابطہ بات چیت 7 نومبر سے اسلام آباد میں ہوگی۔ پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں آئی ایم ایف سے متعدد بار بیل آؤٹ پیکیج لیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب سے ملنے والے پیکیج اور چین اور یو اے ای سے متوقع پیکیجز سے پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے جہاں وہ آئی ایم ایف سے چھوٹے قرضوں کے لیے بات چیت کر سکے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال واشنگٹن میں مقیم ماہر معاشیات ہیں اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو ایک ہوا بنا کر پیش کرنا درست طرز عمل نہیں ہے، دوست ممالک کی بجائے اس عالمی مالیاتی ادارے سے قرض لینا زیادہ بہتر عمل ہے، کیونکہ اس طرح دوست ممالک کے سیاسی اور دفاعی نوعیت کے مقاصد میں ان کا ساتھ دینے جیسی شرائط سے بچا جا سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر سے ملاقات کی ہے اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی شفاف تحقیق کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ ملاقات بحرین میں ہونے والے ماناما ڈائیلاگ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ میٹس نے سیکیورٹی کانفرنس کو بتایا کہ ایک سفارتی عمارت میں خشوگی کا قتل سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ کسی بھی ملک کی طرف سے بین الاقوامی قواعد اور قوانین کی بالادستی کو تسلیم نہ کرنا علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے، جس کی اس وقت ازاد ضرورت ہے۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں بعض افراد کے امریکی ویزوں کو ختم کیا ہے اور ذمہ دار افراد کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ ایسوسیٹڈ پریس کی خبر کے مطابق سعودی عرب کے اٹرنی جنرل آج ترکی پہنچ رہے ہیں اور توقع ہے کہ سعود المجیب ان ترک تحقیقاروں سے ملاقات کریں گے جو خشوگی کے قتل کی چھان بین کر رہے ہیں۔ سی این این کی اطلاع کے مطابق خشوگی صاحبزادے صالح بن جمال خشوگی امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ الجبیر نے تسلیم کیا ہے کہ سلسلے میں سعودی عرب سے کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس قتل کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اسی دوران ترکی نے قتل کے سلسلے میں سعودی عرب میں گرفتار کیے جانے والے 18 افراد کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ پینٹاگون کے عہدیدار امریکہ کی جنوبی سرحد پر سینکڑوں فوجیوں کی تعیناتی کے بارے میں تفصیلات پر کام کر رہے ہیں، جبکہ تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو سے گزرتے ہوئے امریکہ کی طرف بڑھا ہے۔ میٹس نے یہ بات ان رپورٹروں کو بتائی جو پراگ جاتے ہوئے ان کے ساتھ تھے۔ پینٹاگون نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے امریکہ میکسیکو سرحد پر سینکڑوں فوجیوں کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ اسی دوران خبر ملی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو روکنے کے لیے ایک نئے انتظامی حکم نامے پر بھی غور کر رہی ہے۔ امریکہ کے وفاقی حکام نے ڈاک کے ذریعے 13 مشتبہ پیکٹوں میں بم بھیجنے کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں لیا ہے. میڈیا رپورٹوں نے قانون نافذ کرنے کے والے اداروں کے حوالے سے بتایا کہ توقع ہے اسے پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گرفتار کیے جانے والے شخص کی شناخت سیزر سایہ کے طور پر ظاہر کی گئی ہے. اس کی عمر 56 سال ہے اور پولیس حکام کے مطابق اس کا ایک طویل مجرمانہ ریکارڈ ہے. فلوریڈا میں رہنے والا یہ شخص اس سے پہلے بھی بم کی دھمکی کے سلسلے میں گرفتار کیا جا چکا ہے. اگر سیاق کا قصور ثابت ہو جاتا ہے تو اسے 48 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین یمن کے مصیبت زدہ لاکھوں شہریوں میں امدادی رقوم تقسیم کری ہے. کئی سال سے جاری جنگ کی وجہ سے ہزاروں شہری بے گھر ہو چکے ہیں اور قسم پرسی کی حالت گزار رہے ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
یمن میں جنگ جاری ہے اور اس کے ختم ہونے کے آثار ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین ان بدقسمت افراد کو مالی رقم فراہم کر رہی ہے. یو این ایچ سی آر کے ترجمان اینڈریج مہچچ کہتے ہیں
This allows UNHCR to provide assistance to families in hard to reach and remote areas.
یو این ایچ سی آر ایسے خاندانوں کی مدد کر رہی ہے جو دور افتادہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان تک پہنچنا بے حد دشوار ہے. نقد امداد کئی لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ جن کی مدد کے لیے یہ رقم فراہم کی جا رہی ہے وہ اس کا بہتر مصرف کر سکتے ہیں اور امداد وصول کرنے والے بھی یہی چاہتے ہیں. اقوام متحدہ نے یمن کے مسئلے کو دنیا کا بدترین بحران قرار دیا ہے. کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہیں یا پھر اتنی مہنگی ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. مارچ سن 2015 سے یہ بحران شدت اختیار کر گیا تھا. اس وقت سعودی عرب نے حکومت کی مخالفت کرنے والے حوثی باغیوں پر بمباری شروع کی تھی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2.2 کروڑ سے زیادہ متاثرین کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے. ان میں سے تقریباً 80 لاکھ افراد فاقوں اور قحط سالی کا شکار ہیں. یو این ایس سی آر کے ترجمان مہچچ کہتے ہیں کہ تقریباً 27 لاکھ افراد اندرون ملک بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کی ایجنسی کی امداد آخری سہارا ہے.
The selected families receive cash to cover their immediate protection needs, for example, life-saving medical treatments and subsidies that help families avoid evictions.
جن خاندانوں کو نقد امداد کے لیے منتخب کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر اس رقم کی ضرورت تھی. اس رقم سے خوراک کے علاوہ وہ ادویات اور دیگر ضروریات زندگی خرید سکتے ہیں. یہ وہ خاندان ہیں جن کے سروں پر چھت بھی نہیں ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ اس رقم سے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر لیں. بہرحال اس وقت یہ امداد ان کی دو وقت کی روٹی فراہم کر رہی ہے. یو این ایس سی آر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک 3.3 کروڑ ڈالر کی نقد امداد تقسیم کی جا چکی ہے. ایجنسی نے اس مد کے لیے اس سال 4.10 کروڑ ڈالرز کی رقم مختص کی ہے. اس امداد سے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے 8,30,000 افراد کو فائدہ پہنچے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مالی میں اقوام متحدہ کے دو اہلکار دو الگ الگ واقعات میں ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے. دا منوسما امن کار مشن نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ ٹمبکٹو میں امن کاروں پر متعدد ٹرکوں اور راکٹ لانچر کے ساتھ حملہ کیا گیا جس کو پسپا کرتے ہوئے برکینو فاسو کے دو امن کار ہلاک جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. ایک الگ واقعے میں متعدد امن کار اس وقت زخمی ہوئے جب ان کا قافلہ ایک دھماکہ آور مواد سے ٹکرایا. یہ کنوائے مالی کے وسطی علاقے کونا سے گزر رہا تھا. ابھی تک کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن جو حملے القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروپوں کی کاروائیوں سے مشابہ ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سخت ترین الفاظ میں ان حملوں کی مذمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ امن کاروں پر حملے بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی جرائم میں شمار ہو سکتے ہیں. سری لنکا میں آئینی بحران جاری ہے. پارلیمان کے سپیکر کارو جایا سوریا نے صدر کے نام ایک مراسلے میں کہا کہ وہ برطرف کیے جانے والے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگا کو بدستور قانونی وزیر اعظم کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. سپیکر نے کہا کہ وکرم سنگا کو ابھی بھی پارلیمان میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہے. صدر میتریپلا سیری سینا نے ان کی جگہ سابق صدر مہندا راجا پاکسے کو وزیر اعظم مقرر کیا تھا. صدر نے کابینہ کو بھی برطرف کر دیا اور ملک کی پارلیمان کو 16 نومبر تک معطل کر دیا ہے. وکرم سنگے کی حکومت کے ارکان اسے بغاوت کے طور پر بیان کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ سری لنکا کے آئین کے مطابق کام کریں اور تشدد سے گریز کرتے ہوئے درست طریقے کار اپنائیں. برازیل میں آج رائے دہندگان نئے صدر کا انتخاب کرنے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. مبصرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے ملک میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے امیدوار کا بطور صدر انتخاب کر لیا جائے. ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کی فتح سے ملک کی سب سے بڑی جمہوریتوں میں سے ایک کو خطرہ ہوگا. برازیل کے کانگریس مین جائر بولسونارو صدارت انتخاب میں کلیدی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جنہیں ان کے اختلافی نظریات کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق ترکی کے ساتھی شام کے ادلیب علاقے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بیان استنبول میں منعقد شام پر چار فریقی سربراہ اجلاس میں دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون پہ رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
کم تر ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے یعنی ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچوں کے گروپ نے زندگی میں کام آنے والے ہنر سیکھنا شروع کیے ہیں. اس میں ایک شعبہ شجرکاری کا بھی ہے. یہ بچے باغبانی سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پودے اگائے جاتے ہیں اور کس طرح اپنے ہی اگائے ہوئے سبزیوں کو فروخت کیا جاتا ہے. اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جولیا تابو کی رپورٹ سماعت فرمائیے. امریکی شہر سینٹیاگو کے ایک گھر کے باغ میں ڈاؤن سنڈروم کے شکار نوجوانوں کا ایک گروپ سبزیاں کاشت کرنا سیکھ رہا ہے. یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ سبزیوں کی خود کاشت کرے تاکہ وہ انہیں اپنے قریبی علاقوں میں کم قیمت پر فروخت کر کے اسے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائیں. اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں میں ایک اسحاق بھی ہے جو کہتے ہیں مجھے گورنمنٹ ملاڈ پکانا اچھا لگتا ہے. جبکہ نکولس کہتے ہیں مجھے باغ میں کام کرنا اچھا لگتا ہے. ہماری کوکنگ کلاس بھی ہوتی ہے. خصوصی نوجوانوں کے اس پروگرام کو گارڈن آن کارنر کہا جاتا ہے، جو کہ ایک سال پہلے قائم کیا گیا تھا تاکہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار نوجوانوں کو اسکول کے دنوں میں اور ان کے لیبر مارکیٹ میں نوکری کرنے میں مدد مل سکے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. پاکستان کے صدر عارف علوی نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات استوار نہیں کیے جا رہے. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست کوئی اختلاف نہ ہونے کے باوجود آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر بات کرنا مشکل نظر آتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں پراسرار طور پر اغوا کیے جانے والے پولیس افسر کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے شمالی وزیرستان کے دواڑ قبیلے کے لوگوں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے. جنوبی شہر بنو میں یوتھ آف وزیرستان کے زیر اہتمام طارق داوڑ کے اغوا کے خلاف ایک مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں درجنوں نوجوان اور طلباء نے شرکت کی اور انہوں نے طاہر داوڑ کی فوری اور باحفاظت بازیابی کا مطالبہ بھی کیا. تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں پراسرار طور پر اغوا کیے جانے والے پولیس افسر کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے شمالی وزیرستان کے داوڑ قبیلے کے لوگوں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے. پشاور پولیس کی اعلیٰ عہدیدار طاہر خان داوڑ کو اسلام آباد میں ہفتے کے روز نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. طاہر خان داوڑ کا تعلق شمالی وزیرستان کے داوڑ قبیلے سے بتایا جاتا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کے ایک عہدیدار نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طاہر خان داوڑ کے اغوا کے بارے میں پہل وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اغوا کیے جانے والے پولیس افسر کے بارے میں سماجی رابطے کے ویب سائٹس پر یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہیں وفاقی تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں اور عہدیداروں نے تحقیقات کی عرض سے تحویل میں لیا ہے. پولیس عہدیدار نے ان اطلاعات کی نہ تصدیق کی اور نہ تردید, بلکہ کہا کہ انہیں بھی کچھ اس قسم کے اطلاعات موصول ہو رہی ہے. دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ بنیادی طور پہ دعویٰ ہے, اس کا مطلب ہے کہ شمالی وزیرستان کا ہے اور اسلام آباد میں پرابلی نے گھر بنایا ہے. تو میرے خیال میں ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیکولیشن ہی کی جا رہی اور کوئی قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اس کا مقصد کیا ہے.
ادھر خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو میں یوتھ آف وزیرستان کے زیر اہتمام اتوار کے روز طاہر خان داوڑ کے اغوا کے خلاف ایک مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں درجنوں نوجوانوں اور طلباء نے شرکت کی اور انہوں نے طاہر خان داوڑ کی پوری اور بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا. طاہر خان داوڑ کو اسی روز اغوا کیا گیا ہے جس دن کالعدم شدت پسند تنظیم کے ایک ترجمان نے پشاور پولیس کے ایک اہلکار کو اغوا کرنے اور ان کو ٹکانے لگوانے کا دعویٰ کیا. بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ نے طالبان عسکریت پسندوں کے اس بیان کو نہایت خطرناک قرار دیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بلوچستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جیش عدل نے 14 ایرانی سیکیورٹی محافظوں کو اغوا کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اب اس تنظیم نے ان کی رہائی کی شرائط کا اعلان کر دیا ہے. اور صوبے بلوچستان ہی میں گزشتہ 8 سالوں کے دوران خواتین پر تیزاب پھینکنے کے 6 واقعات پیش آ چکے ہیں جس کا نشانہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والی 13 خواتین ہیں۔ تازہ واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا جس میں موٹر سائیکل پر سوار افراد ماں اور بیٹی پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں نامعلوم افراد ماں اور بیٹی پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ تیزاب سے بیٹی کا چہرہ اور ماں کے بازو متاثر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے دونوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں رہتی ہے اور دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہے۔ دونوں بیٹیاں اسکول کے بچوں کو ان کے گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ ہفتے کی شام کو وہ اپنی 20 سالہ بیٹی کے ہمراہ واپس گھر جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔
7 مہینے سے میری بچی جاتی ہے پڑھانے کے لیے ان کے گھر میں۔ ہم لوگ ٹیوشن پڑھا کے بچی کو میں لینے گئی تھی، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا۔ واپسی میں میں آئی ہوں نا، جب میں بچی کو لے کے 1/2 گھنٹے کے بعد نکلی ہوں نا، تو صرف خالی میں گیٹ آپی ہوں، گیٹ کے بعد موٹر سائیکل والے آئے ہیں، تو یہ لوگ کوئی شیشی آنکھوں میں، میں نے سمجھا شاید مرچیں چل گئی بچی کی آنکھوں میں۔ جب اس نے زیادہ شور کیا تو بعد میں پتہ لگا اس کا پورا جسم جل گیا بچی کا۔ میں 25 سال سے خود گھروں کا کام کرتی، رات کو 11 بجے بھی جاتی ہوں بچیوں کو لے کے۔
ڈاکٹروں کے بقول تیزاب سے والدہ کا چہرہ، بازو اور کندھے پر، جبکہ ان کی بیٹی کو چہرے، دائیں بازو اور پاؤں پر زخم آئے ہیں۔ بولان میڈیکل کمپلیکس برن وارڈ کے سربراہ ڈاکٹر ابیب اللہ خجک نے وی او اے کو بتایا کہ تیزاب کے حملے سے والدہ کو 8 اور بیٹی کو جسم کے 15% حصوں پر زخم آئے ہیں۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سریاب تانے کے ایک افسر مٹا خان نے وائس اپ امریکہ کو بتایا،
2 سال قبل اس کی شادی ہوئی، سال اس شوہر کے ساتھ رہی ہے، کوئی بچہ وچہ نہیں تھا، سال بعد ان کی طلاق ہو گئی، اس نے کورٹ سے طلاق لی ہے، ان کا کوئی گھر تھا سابقہ، ہمیں تو اس پہ شک ہے، ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ ان دنوں میں تھا بھی یہیں پہ، اگر وہ ہوا تو پھر ان شاء اللہ گرفتاری کریں گے۔
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی خواتین پر تیزاب پھینکنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کا یہ 3rd واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں 2 عیسائی خواتین سمیت 8، جبکہ کلات اور دالبندین میں بھی 5 خواتین تیزاب گردی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ان تمام خواتین کا تعلق انتہائی غریب گھرانوں سے ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان اور چین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چین پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اسلام آباد کی طرف سے 6 ارب ڈالر امداد کی درخواست پر غور کر رہا ہے تاکہ ملک کو قرضوں کی ادائیگی کی بحران سے نمٹنے میں مدد ملے۔ اس ممکنہ مالی امداد کی خبر سے چند روز پہلے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر کی فوری امداد حاصل کی۔ خان کی حکومت کو قرضے میں جکڑی معیشت ورثے میں ملی اور ایک اندازے کے مطابق اسے اپنی داخلہ اور خارجہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر 12 ارب ڈالر درکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران چین کا اپنا پہلا سرکاری دورہ 2 سے 5 نومبر تک کر رہے ہیں اور اس دوران ان کی ملاقات چین کے صدر شی جن پنگ اور اپنے ہم منصب چینی وزیر اعظم سے ہوگی۔ اسلام آباد میں چینی سفارتکاروں نے خان کے دورے سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ یہ دورہ پاکستان کی مالی امداد کے حوالے سے مثبت ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے کا بھارت کا دعوت نامہ مسترد کر دیا۔ امریکی انتظامیہ نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے نام ایک مکتوب میں اس فیصلے سے مطلع کیا ہے۔ مکتوب میں دعوت نامہ مسترد کرنے پر اظہار افسوس بھی کیا گیا ہے۔ سارے یہودیوں کو مرنا چاہیے کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک شخص پیٹرزبرگ کے ایک سائناگوگ میں داخل ہوا جہاں ہفتے کے روز سبت کی عبادت جاری تھی۔ اس نے عبادت گزاروں پر بلا امتیاز گولیاں برسا کر متعدد افراد کو ہلاک کر دیا، جو امریکہ میں مہلک شوٹنگ کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ اہلکاروں نے ہلاک شدگان کی تعداد 11 بتائی ہے۔ پنسلوانیا کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ حملہ آور ٹری آف لائف نام کے سیناگاگ میں داخل ہوا اور عبادت میں مصروف لوگوں پر گولیاں چلائیں۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے تفتیش کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ پیٹرزبرگ سیفٹی کے پبلک سیفٹی کے سربراہ وینڈل ہسیرچ نے سائناگوگ کے باہر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ نفرت پر مبنی شوٹنگ کا واقعہ ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشتبہ شخص کی شناخت رابرٹ بوورز ہے، جس کی عمر 48 برس ہے اور وہ جنوبی پیٹرزبرگ کا باشندہ ہے۔ حکام کے مطابق اسے زخمی حالت میں طبی امداد کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے
یہ کہا تھا کہ جب لوگ ایسا عمل کریں تو انہیں سزا ملنی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سزائے موت کو پھر سے رائج کر دیا جائے. صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلح محافظ سنگاگ کے اندر موجود ہوتا تو عین ممکن تھا کہ وہ فوری طور پر حملہ آور کو روک دیتا. وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری املاک پر امریکی پرچم 31 اکتوبر تک سر نگوں رہیں گے, جو اس حملے کا نشانہ بننے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر سے ملاقات کی ہے اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی شفاف تحقیق کرانے کی ضرورت پر زور دیا. یہ ملاقات بحرین میں ہونے والے مناما ڈائیلاگ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی. میٹس نے سیکیورٹی کانفرنس کو بتایا کہ ایک سفارتی عمارت میں خشوگی کا قتل سب سے کے لیے باعث تشویش ہے. کسی بھی ملک کی طرف سے بین الاقوامی قواعد اور قانون کی بالادستی کو تسلیم نہ کرنا علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے, اور جس کی اس وقت استحکام کی بے حد ضرورت ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں بعض افراد کے امریکی ویزوں کو ختم کیا ہے اور ذمہ دار افراد کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی. سعودی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ اس سلسلے میں سعودی عرب سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس قتل کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی. اسی دوران ترکی نے قتل کے سلسلے میں سعودی عرب میں گرفتار کیے جانے والے 18 افراد کی حوالگی کا مطالعہ کیا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ پینٹاگون کے عہدیدار امریکہ کی جنوبی سرحد پر سینکڑوں فوجیوں کی تعیناتی کے بارے میں جزیات پر کام کر رہے ہیں, جبکہ تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو سے گزرتا ہوا امریکہ کی طرف بڑھا ہے. میٹس نے یہ بات ان رپورٹروں کو بتائی جو پراگ جاتے ہوئے ان کے ہمراہ تھے. پینٹاگون نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے امریکہ میکسیکو سرحد پر سینکڑوں فوجیوں کی تعیناتی کی درخواست کی تھی. اسی دوران خبر ملی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو روکنے کے لیے ایک نئے انتظامی حکم نامے پر غور کر رہی ہے. امریکہ کے وفاقی حکام نے ڈاک کے ذریعے 13 مشتبہ پیکٹوں میں بم بھیجنے کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں لیا ہے. میڈیا رپورٹوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے بتایا کہ توقع ہے پیر کے روز اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گرفتار کیے جانے والے شخص کی شناخت سیزر سیاق کے طور پر ظاہر کی گئی. اس کی عمر 56 سال ہے اور پولیس حکام کے مطابق اس کا ایک طویل مجرمانہ ریکارڈ ہے. فلوریڈا میں رہنے والا یہ شخص اس سے قبل بھی بم کی دھمکی کے سلسلے میں گرفتار ہو چکا ہے. نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیزر سیاق ریپبلکن کے طور پر رجسٹرڈ ہے. اگر سیاق کا قصور ثابت ہو جاتا ہے تو اسے 48 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. برازیل میں آج صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. یہ انتخاب اس لیے اہم ہے کہ اس میں انتہائی دائیں دھڑے کے امیدوار بولسونارو کی فتح کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. لاطینی امریکہ کی سب سے بڑی جمہوریت میں یہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ نے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ اسد نذیر سے سنی.
برازیل میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں دو بڑے امیدوار آمنے سامنے ہیں. کانگریس مین جیئر بول سونارو قدامت پسند امیدوار ہیں اور موجودہ سرکاری نظام کے سخت مخالف ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل ورکرز پارٹی کے لیڈر فرنانڈو ہیڈڈ ہیں. اب تک جو سروے ہوئے ہیں ان کے مطابق بول سونارو کو سبقت حاصل ہے. برازیل میں صدارتی انتخاب کا یہ دوسرا دور ہے. اس سے پیشتر 7 اکتوبر کو جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. بول سونارو کو 46% ووٹ ملے تھے. ان دنوں برازیل کے معاشی حالات زوال پذیر ہیں. بول سونارو کا کہنا ہے کہ برازیل کے معاشی انحطاط کا تعلق حکومتی پالیسیوں سے ہے. تاہم ماضی میں برازیل کی فوجی حکومت کی حمایت کے سلسلے میں ان پر سخت تنقید بھی ہوتی آئی ہے. بول سونارو کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے. واضح ہے کہ برازیل میں فوجی آمریت 1964 سے 1985 تک قائم رہی. اس دور میں مخالفین پر جبر و تشدد بھی کیا گیا, تاہم بعد میں یہاں جمہوری حکومتیں قائم ہوئیں. برازیل کے موجودہ انتخاب کا سب سے اہم نقطہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت ہے. کاروباری طبقے کا خیال ہے کہ بول سونارو کی آزاد معیشت کی پالیسی درست ہے اور اسی کے ذریعے ملکی معیشت کو بحال کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف ورکرز پارٹی پر کرپشن کے الزامات ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی بد انتظامی کی وجہ سے ملک کی یہ حالت ہوئی ہے. بہرحال آج کے انتخاب میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کس امیدوار کے حق میں برازیل کے عوام واضح فیصلہ دیں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں کہ وہ ملک کے عوام کو منقسم کر رہی ہیں اور نفرت کے بیج بو رہی ہیں۔ امریکہ کی سیاست کے سہم ترین موڑ کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ سنیے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں اب 2 ہفتے سے کم عرصہ رہ گیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنما، مقامی لیڈر اور حامی اپنے نمائندوں کی فتح کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ سیاسی ریلیاں ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وسکانسن میں خطاب کرتے ہوئے سکون اور امن کی اپیل کی ہے۔
We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it.
امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل جل کر امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا،
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally defective.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سیاست میں ملوث ہیں انہیں سیاسی مخالفین کو اخلاقی طور پر ناقص قرار دینے کی کوشش بند کرنا چاہیے اور ہمیں یقیناً ایسا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ پارٹی صدر ٹرمپ پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ امریکیوں کو تقسیم کرنے پر درپے ہیں اور انہی کے بیانات کی وجہ سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں،
This is a very painful time in our nation. And it's a time when people are feeling a lot of hatred.
نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے۔ اس وقت لوگ ایک دوسرے سے نفرت کا بھی اظہار کرنے لگے ہیں۔ ایسے واقعات سے خوف و ہراس بھی پھیل رہا ہے۔ اسی دوران بذریعہ ڈاک دھماکہ خیز مواد کو بھیجنے کا واقعہ ہوا، مگر اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی امیگریشن کے مسئلے کو اچھال رہی ہے۔ وسط مدتی انتخابات اس لیے بھی اہم ہیں کہ اس سے کانگریس میں جماعتوں کی اکثریت کا بھی تعین ہو سکتا ہے۔ اس لیے سابق صدر براک اوباما بھی اپنی ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے سرگرم ہیں۔
The stakes are high. The consequences of anybody here not turning up and doing everything you can to get
سابق صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کو گھروں سے نکالیں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے تو نتائج کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں۔ دونوں جماعتیں اپنے اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار ڈیوڈ بارکر کہتے ہیں،
What both sides need, though, is for their people to turn out on election day.
تجزیہ کار بارکر کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ انتخابات کے دن ان کے حامی زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے آئیں۔ روایتی طور پر یہ چیلنج ڈیموکریٹس کے لیے زیادہ ہے، ان کے مقابلے میں ریپبلکن ووٹر ہمیشہ فعال رہا ہے۔ اس وقت دونوں جماعتوں کی سر توڑ کوشش یہ ہے کہ اپنے ووٹروں کو گھروں سے نکالا جائے۔ کانگریس میں کس جماعت کی برتری ہوگی اس کے بارے میں رائے عامہ کے جائزے اور مبصرین کے اندازے کسی حد تک مبہم ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان برابر کی جنگ جاری ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
حال ہی میں ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ سمندروں اور ہمارے چاروں طرف پھیلی پلاسٹک کی مصنوعات سے انتہائی ننھے مننے پلاسٹک کے ذرات انسانی جسم میں سرایت کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع اپنی جگہ انتہائی خوفناک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پلاسٹک کی آسانیوں اور کم خرچ ہونے کی وجہ سے فی الوقت اس مسئلے سے نمٹنے کا واحد طریقہ بلکہ امید ریسائکلنگ ہے۔ انڈونیشیا کے دوسرے سب سے بڑے شہر سورابایا میں عہدیداروں نے ایک دلچسپ طریقہ سوچا ہے۔ وہ پلاسٹک کے کوڑے کرکٹ کے بدلے میں بسوں پر مفت سفر کرنے کی سہولت دے رہے ہیں۔ کیون ناکس کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
آج کل سورابایا کے بہت سے شہری اپنے مقامی بس اسٹاپ پر جاتے ہوئے ایسے تھیلے اٹھائے ہوتے ہیں جن میں پلاسٹک کا کوڑا کرکٹ بھرا ہوتا ہے۔ وجہ سادہ سی ہے، بسوں کے اڈے پر اس کوڑے کے بدلے انہیں بس کے ٹکٹ مل جاتے ہیں، وہ بھی بالکل مفت۔ مسافر اس سے خوش ہیں، جیسے کہ سلستاری کا کہنا تھا،
We can reduce trash so it doesn't pile up at home because we just can't bring it here and make good use of it. It's a win-win situation.
اپنے گھر میں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگانے کے بجائے اسے یہاں لے آتے ہیں اور اس کا ایک بہترین استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تبادلے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان، 10 پلاسٹک کے کپوں یا 5 پلاسٹک کی بوتلوں کے بدلے میں 2 گھنٹے کا بس کا ٹکٹ مفت میں۔ سمن ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن پلاسٹک کا ڈھیر لگنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، خاص طور پر انڈونیشیا جیسے ملکوں میں جہاں پلاسٹک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سورابایا شہر کے ٹرانسپورٹیشن کے محکمے کے Irwan Darjat ka kehna hai.
Indonesia is one of the biggest contributors in the world for plastic waste, and through this initiative we hope to raise public awareness on the environment.
Indonesia bahut zyada plastic ka koora karkat phailane wale mulkon mein shamil hai, aur hame ummeed hai ki apni is koshish se hum mahol ki behtri ke bare mein awami aagahi mein izafa kar sakenge, khaas taur se un masail ke bare mein jinka taluq istemal shuda plastic se hai. اور سامن یہ بھی نہ سمجھیے کہ ایسا کرنا ٹرانسپورٹیشن کے محکمے کے لیے کوئی گھاٹے کا سودا ہے. اس تمام کوڑے کرکٹ کو بعد میں الگ الگ کر کے ری سائیکلنگ کمپنیوں کو نیلامی کے ذریعے فروخت کر دیا جاتا ہے, یعنی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. پلاسٹک کے بدلے ٹکٹ جاکارتا کے اس ملک کی منصوبے کا حصہ ہے جسے سن 2020 تک کوڑے کرکٹ سے پاک انڈونیشیا کا نام دیا گیا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سری لنکا میں آئینی بحران جاری ہے. پارلیمان کے سپیکر کارو جیا سوریا نے صدر کے نام ایک مراسلے میں کہا کہ وہ برطرف کیے جانے والے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھا کو بدستور قانونی وزیر اعظم کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. سپیکر نے کہا کہ وکرم سنگھے کو ابھی بھی پارلیمان میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہے. صدر مہا رپا سری سینا نے ان کی جگہ سابق صدر مہندا راجہ پکسے کو وزیر اعظم مقرر کر دیا تھا. صدر نے کابینہ کو بھی برطرف کر دیا اور ملک کی پارلیمان کو 16 نومبر تک معطل کر دیا. وکرم سنگھ کی حکومت کے ارکان اسے بغاوت کے طور پر بیان کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ سری لنکا کے آئین کے مطابق کام کریں اور تشدد سے گریز کرتے ہوئے درست طریقہ کار کو اپنائیں. انہوں نے یہ بیان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق ترکی کے ساتھی شام کے ادلب علاقے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بیان استنبول میں منعقدہ شام پر 4 فریقی سربراہ اجلاس میں دیا, جس میں جرمنی کی آنگلا مرخیل, فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان شرکت کر رہے ہیں. پوٹن نے یہ بھی کہا کہ روس سمجھتا ہے کہ یہ عمل آسان نہیں اور وہ تعاون جاری رکھے گا. تفصیلی رپورٹ پیش ہے.
دہشت گردی کے الزامات میں ترکی میں 2 سال تک قید رہنے کے بعد امریکی پادری اینڈریو برنسن کو عدالت نے 12 اکتوبر کو رہا کر دیا. اب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ میں ہیں. وہ ترکی میں قید کے دوران اپنے روز و شب کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کی ترکی سروس کے محمد توروغلو نے ان سے اور ان کی اہلیہ سے گفتگو کی. اینڈریو برنسن کہتے ہیں, جب مجھے بتایا گیا کہ میں قصوروار پایا گیا ہوں تو پہلے تو مجھے قصوروار پائے جانے پر رنج ہوا, اس لیے کہ میں قصوروار نہیں ہوں, لیکن اب سرکاری طور پر عدالت کے مطابق میں دہشت گردی کی حمایت کا قصوروار ہوں, جو درست نہیں ہے. پادری اینڈریو برنسن کو 12 اکتوبر کو ایک ترک عدالت نے رہا کیا ہے. انہوں نے دہشت گردی کے الزامات میں 2 سال قید کی سزا بھگتی ہے. یہ کے بعد دیگر سماعت ہوتی رہی. برنسن کو رہائی دینے سے انکار کیا گیا, تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے عقیدے نے انہیں ثابت قدم رکھا. انہیں اب بھی وہ واقعات یاد ہیں جو ان کی گرفتاری کا سبب بنے. بغاوت کی کوشش کی گئی تھی, اس بات نے ترکی میں کافی کشیدگی پیدا کر دی اور حکومت ظاہر ہے خاصی دباؤ میں آ گئی, اور ساتھ ہی ہم شامی پناہ گزینوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, انسانی بحران آیا ہوا تھا. ہم امریکی اور عیسائی بھی ہیں اور عیسائیوں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوا. پادری برنسن کا کہنا ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا تو ایسے واضح شواہد تھے کہ انہیں ملک بدر نہیں کیا جائے گا بلکہ ترکی میں ہی رکھا جائے گا.
Arrested us, we were told that it was as a threat to national security, and normally when that happens, it happened to other friends of mine, then they're very quickly deported within a day or two.
جب انہوں نے ہمیں گرفتار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ قومی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے, اور عموماً جب ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا, انہیں ایک دو دن کے اندر تیزی سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے، لیکن ہماری گرفتاری کے وقت ہمارے کاغذات پر کسی نے دہشت گردی کے الفاظ لکھے اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ مختلف بات ہے، اور ہمیں خوف ہوا کہ یہ بات نہایت سنگین شکل اختیار کرے گی، اور ایسا ہی ہوا اور یہ صورتحال دو سال جاری رہی۔ برنسن کو ترک جیل میں 37 مہینے کے لیے قید کیا گیا، لیکن انہوں نے دو سال ہی جیل میں گزارے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل بات بے یقینی کی کیفیت تھی۔
It took 18 months for me to actually find out what I was being accused of.
مجھے یہ جاننے میں 18 مہینے لگے کہ میرے اوپر واقعتاً الزام کیا ہے، لہذا اس وقت ظاہر ہے بہت خوف تھا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں کب تک یہاں رہوں گا؟ مجھ پر کیا الزام لگے گا؟ برنسن کا کہنا ہے کہ رہائی سے راحت ملی ہے۔
When I heard that they were convicting me, giving me a 3-year sentence and then releasing me because of time already served, 2 years that I'd been held by the government, then I was very relieved. My wife and I got together, we knelt down on the courtroom floor and we just prayed together.
جب میں نے یہ سنا کہ وہ مجھے سزا دے رہے ہیں، مجھے 3 سال جیل کی سزا اور پھر رہا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جیل کی مدت پہلے ہی گزار چکا ہوں، یعنی 2 سال جب حکومت نے مجھے قید کر رکھا تھا، تو پھر مجھے بہت راحت ہوئی۔ برنسن کی اہلیہ نورین برنسن اسے اپنے عقیدے اور ان تمام لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ خیال کرتی ہیں جنہوں نے برنسن کی رہائی کے لیے دعائیں کیں۔
So who do we think? First we thank God because he's the one who did it.
ہم کس کا شکر ادا کریں؟ اولاً تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ اسی نے ہماری مدد کی۔ امریکہ میں اپنی آمد کے بعد پادری برنسن وائٹ ہاؤس گئے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دعائیں دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی ہی بات وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے بھی کرنا چاہیں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنی نوعیت کی پہلی تحقیق میں آسٹریا کے سائنسدانوں نے انسانوں میں پلاسٹک کے خوردبینی ذرات کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں رچا بسا پلاسٹک کا استعمال اب انسانی جسم میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اس تحقیق کو اس ہفتے آسٹریا کے شہر ویانا میں یو ای جی ویک میں پیش کیا گیا۔ یہ یورپ کی گیسٹرو انٹرولوجی یعنی میدے، آنتوں اور ان کی بیماریوں کے مطالعے سے متعلق سب سے بڑا اجلاس تھا۔ آسٹریا کے 2 بڑے محققین، میڈیکل یونیورسٹی آف ویانا کے ڈاکٹر فلپ شوابل اور آسٹریا کے ادارہ برائے ماحولیات کی ڈاکٹر بیٹینا لیب مین نے فن لینڈ، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، پولینڈ، روس، برطانیہ اور آسٹریا کے باشندوں پر تحقیق کی۔ مائکرو پلاسٹک پلاسٹک کے وہ خوردبینی ذرات ہیں جن کا سائز 5 ملی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ وہ ذرات ہوتے ہیں جنہیں کاسمیٹک سے متعلق اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چند ممالک نے، جن میں امریکہ، برطانیہ اور جنوبی کوریا شامل ہیں، پلاسٹک کے ان ذرات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ لیکن پلاسٹک کے خوردبینی ذرات اس وقت بنتے ہیں جب پلاسٹک کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی وقت کے ساتھ شکست و ریخت عمل میں آتی ہے۔ عمومی طور پر پلاسٹک ہر جگہ پر موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر کے سمندروں میں ہر سال 80 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک شامل ہوتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اندازوں کے مطابق سن 2014 میں صرف امریکیوں نے 330 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک کوڑے کے طور پر پھینکا تھا۔ تاہم چھوٹے پیمانے پر کی گئی اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاہے پلاسٹک ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن یہ اب ہمارے جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تحقیق میں شامل شرکاء سے کہا گیا تھا کہ وہ تحقیق میں شامل ہونے سے پہلے گزشتہ 7 دن کی اپنی خوراک سے متعلق معلومات کا تحریری ریکارڈ رکھیں، اور پھر تحقیق کے دوران ہر شخص کے فضلے میں پلاسٹک کے خوردبینی ذرات پائے گئے اور ان میں پلاسٹک کی 9 مختلف اقسام شامل تھیں۔ مگر یہ پلاسٹک کہاں سے آ رہا ہے؟ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انسانوں میں پایا جانے والا پلاسٹک پلاسٹک میں لپٹے کھانوں کو کھانے اور پلاسٹک کی بوتلوں کا پانی پینے سے جڑا ہوا ہے۔ تاہم بہت سے شرکاء نے مچھلی بھی کھائی تھی، اس پر ڈاکٹر شوابل کہتے ہیں کہ اس وقت پلاسٹک کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، تاہم مستقبل میں کی جانے والی تحقیق کا دائرہ محدود کر دیا جائے گا۔ مگر کیا یہ پلاسٹک ہمیں بیمار کر رہا ہے؟ ڈاکٹر شوابل اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فی الحال اس بارے میں کوئی حتمی تحقیق نہیں کی گئی جس سے یہ پتا چلے کہ یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جانوروں پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پلاسٹک کے خوردبینی ذرات سے آنتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور نظام ہضم متاثر ہو سکتا ہے۔ شوابل کہتے ہیں کہ اس میں ہم سب کے لیے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو معدے اور آنتوں کی بیماری کا شکار ہیں تشویش کی بات ہے۔ شوابل کہتے ہیں کہ جہاں جانوروں میں پلاسٹک کے سب سے زیادہ خوردبینی ذرات آنت میں پائے گئے وہاں ان میں خون میں شامل ہونے کا امکان بھی پایا گیا، بلکہ یہ جسم کی انتہائی باریک نالیوں میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ شوابل کہتے ہیں کہ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے تھے کہ پلاسٹک اب ہم سب کے اجسام میں داخل ہو چکا ہے اور اگر جلد ہی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اس کی مقدار جسم میں بڑھتی چلی جائے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، پروڈیوسر گلروخ، انجینئر جان ڈرائیڈن۔ بہشت کو یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 اور 11 بجے ایک اور نیوز بلٹنز کے ساتھ۔ اب ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ بہشت کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔